সঠিক ভাবে দরুদ ভেজেগা মুহাম্মদ আলাইহি ওয়া সাল্লাম। দরুদ ভেজেগা মুহাম্মদ আলাইহি ওয়া সাল্লাম। একবার ফের দরুদ ভেজেগা মুহাম্মদ আলাইহি ওয়া সাল্লাম। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى من الظاهرين سيما في الأرزين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بيجيغا محمد وعلى محمد. احسان ہے ہمیں اور آپ کو اس پر آشوب دور میں مادہ پرستی نفس پرستی کے اس دور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے متصل قرار دیا ہے. آج کے جیسے شب جب زیادہ تر دنیا فسق و فجور میں ڈوبی ہو اور خدا کی دی ہوئی توفیق کے نتیجے میں اور آپ دین اور سید الشہداء کے نام پر کسی محفل میں جمع ہوں تو یہ فرق واضح طور پہ احساس ہوتا ہے. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے غیبت کبریٰ میں اپنے وقت کے امام سے اتصال کے لیے ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد علیہ وسلم. پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر گویا اس نقشے کو بیان کیا ہے جس کے اوپر خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ عمل کریں. قرآن کریم ایک ایسے ڈھانچے کی مانند ہے, ایک ایسے نقشے کی مانند ہے جس کے اوپر جتنا میں اور آپ عمل کرتے چلے جائیں گے اس منزل اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجے محمد علیہ وسلم. قرآن کریم میں یہ ہدایت ہے کہ ہمیں کس نقشے کے اوپر چلنا ہے, کس راستے کے اوپر چلنا ہے. اس نقشے کے اوپر چلیں گے, اس راستے کے اوپر چلیں گے, ایک خاص منزل تک پہنچیں گے. خدا مختار قرآن کریم کے ذریعے سے بتاتا ہے وہ کائنات کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے, فرد کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے, معاشرے کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے. یعنی اگر انتہائی مجازی انتہائی اسامے کے اوپر مبنی تعبیر ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ تصور ہے, قرآن کریم وہ تصور ہے جس کے تحت خدا نے اس کائنات کو خلق کیا. خدا نے کائنات اس تصور کے لیے خلق کیا. خدا نے اس کام کے لیے خلق کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے دنیا کے معیار میں آپ ایک یونیورسٹی کا ڈھانچہ بنا لیتے ہیں اپنے ذہن کے اندر, اس کو کچھ پیپرز کے اوپر ریفلیکٹ کرتے ہیں, اس کے بعد لوگوں کو پیپر دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اس ٹائپ کی یونیورسٹی چاہیے. یہ جو پیپر میں ریفلیکٹ ہوا یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی فکر ہے جو پیپر کے اوپر منتقل ہوئی ہے اور دوسروں سے آپ نے درخواست کی ہے یا آپ نے حکم دیا ہے کہ آپ اس نقشے کو فالو کریں, اس کے اوپر چلیں. اس نقشے کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر چلیں گے تو کیا ہوگا, آپ اس منزل تک کیسے پہنچیں گے, اور اس جگہ تک پہنچانے کے لیے جو بہترین تعبیر ہمارے پاس بیان ہوئی ہے وہ عبودیت, بندگی کا. یہاں پر میں چند جملہ تو عبودیت کے حوالے سے عرض کروں اور اس کے ساتھ عربی زبان کو سمجھنے کی مشکل کے ایک پوائنٹ کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم لوگ معمولاً جب عربی زبان کے کسی لفظ کو دیکھتے ہیں اور کہیں ایسا ہو کہ اس لفظ کا کوئی سابقہ اردو زبان میں بھی ہو تو پھر زیادہ دیر نہیں لگاتے کہ اس لفظ سے وہی ترجمہ لیتے ہیں جو اردو زبان کے اندر ہے, جبکہ عین ممکن ہے کہ کسی زبان سے کوئی لفظ لے لیا گیا ہو لیکن ترجمہ وہ نہ بنے, ترجمہ اس کے برخلاف بھی بن سکتا ہے, بالکل الٹا بھی بن سکتا ہے. لیکن معمولاً جب ہم عربی زبان اور اردو زبان دونوں میں ایک ہی لفظ دیکھتے ہیں تو مطلب وہ لیتے ہیں جو اردو میں رائج ہے, جبکہ ہمیں دیکھنا ہوگا عربی میں اس کا مطلب کیا تھا. چھوٹی سی ایک مثال جو میں مقرر عرض کرتا ہوں سمجھانے کی خاطر, اس مسئلے کو بیان کرنے کی خاطر, وہ مستورات ہے. ہمارے اردو زبان میں مستورات استعمال ہوتا ہے خواتین کے لیے. اچھا یہ جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے, مستور اور مستورات عربی زبان کا لفظ ہے. اچھا مستور کو میرا اپنے خیال ہے شاید اردو بولنے والا کسی حد تک سمجھ جائے. مستور کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز. اسی طریقے سے ستر یا ستر کہتے ہیں, ستر کہتے ہیں اس لباس کو جو بدن کو چھپائے, ساتر کہتے ہیں اس لباس کو جو بدن کو چھپائے, ستر کہتے ہیں اس عمل کو جو آپ نے بدن کو چھپا لیا. یا اگر پوچھتے ہیں نماز میں نماز پڑھنے والے کا ستر کتنا ہے, کتنے مقدار بدن کا چھپانا ضروری ہے, تو وہ لباس جو ہوگا وہ ساتر ہو جائے گا. مستور کہتے ہیں اس چیز کو جس کو چھپا دیا گیا ہے. اس کے بعد مستورات کیا ہو جائے گا؟ مستورات وہ چیزیں ہو جائیں گی جن کو چھپا دیا گیا ہے. صحیح. اور برصغیر کی منطق میں خواتین کون ہیں؟ مستورات. اس کا مطلب ہے برصغیر, اب اگر ہم اس لفظ کے روٹ سے تھوڑا سا سینس لیں تو برصغیر کے ہاں خواتین وہ وجود ڈیل کی جا رہی ہیں جس کو چھپانا ہے. ٹھیک ہے. اور اب تعجب اس وقت ہوگا جب فحشہ پہ مشتمل کسی خواتین کے گروہ کو کہا جائے کہ یہ مستورات ہیں, کہ سینس نہیں بنتی کہ پھر یہ کہاں مستورات ہیں. یہ مشکل ہے. اردو زبان میں لفظ آ جاتا ہے, مفہوم بعض اوقات نہیں آتا, بعض اوقات آ بھی جاتا ہے. مثلا ہمارے یہاں اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے بالکل, بالکل لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا بالکل کا عربی میں ترجمہ بھی بالکل یہی ہے, بالکل یعنی سارا کا سارا. صرف آپ نے ایک بات عجیب نوٹ کی ہوگی کہ بعض اوقات اردو میں لفظ آتا ہے لیکن کوئی نشانی چھوڑ جاتا ہے کہ یہ اردو کا نہیں ہے. بالکل میں ایسے ہی ہوا ہے. اگر آپ غور فرمائیں تو بالکل کو ہم بالکل لکھتے ہیں اور ایک الف لگا ہوا ہے جو ہم پڑھ نہیں رہے, یہ عربی میں ہوتا ہے, یہ اردو میں نہیں ہوتا. اردو میں جب بھی الف لگایا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے, عربی میں بہت سارے الف ہوتے ہیں جو لگتے ہیں پڑھے نہیں جاتے. اب یہ بالکل کا لفظ عربی سے اردو میں آ گیا ہے لیکن الف اس کا ابھی بھی باقی رہ گیا ہے. صحیح. جو اس بات کی نشانی ہے کہ یہ لفظ عربی سے لیا گیا ہے. اس طرح مستورات کا لفظ ہے. یہ بہت خوبصورت کام ہے, یہ بہت خوبصورت کام ہے کہ آپ ایک لفظ کو لے کر مختلف زبانوں میں اس کی آنے والی تبدیلیوں کو دیکھیں اور پھر آپ کو ثقافت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. مثلا فارسی زبان میں مستورات عورتوں کو کبھی بھی نہیں کہتے, کسی صورت میں مستورات وہاں پہ خواتین کو نہیں کہتے. وہاں پہ اگر مستورات کہیں گے بھی تو معمولاً فرشتوں کی طرف تعبیر کریں گے, اگر تعبیر بھی کی, خواتین کی طرف نہیں کریں گے. ہماری زبان میں ایسا ہے. تو کل قانون کیا ہے؟ ہم عربی زبان سے اردو میں کوئی لفظ استعمال ہوتا دیکھتے ہیں تو مطلب کون سا لے لیتے ہیں؟ وہ جو اردو میں رائج ہے, اور پھر عربی کے لفظ پہ توجہ ہی نہیں دیتے کہ عربی میں اس کا مطلب کیا ہوگا. اسی کی ایک اور مثال ذکر بھی ہے. خدا تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اور ہمارے یہاں ذکر کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح پڑھنا تقریباً سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہمارے یہاں ذکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ کثرت سے کہہ دینا، اس کو ہم ذکر کہتے ہیں. جو مفہوم عربی زبان میں ورد کے لیے ہے وہ ہمارے یہاں ذکر کے لیے ہے. جو عربی زبان میں ذکر ہے اس کا مطلب ورد نہیں ہے. عربی زبان میں، اب تھوڑا سا اور میں اگر اس کو وسعت دوں، عربی زبان میں ٹکٹ کو بھی تذکرہ کہتے ہیں. ٹکٹ کو، مثال کے طور پہ آپ نے جہاز کا ٹکٹ لیا ہے یا بس کا ٹکٹ لیا ہے، اس کو بھی تذکرہ کہتے ہیں. ڈائری کو بھی تذکرہ کہتے ہیں. تذکرہ کیا مطلب؟ کوئی بھی چیز جو ریمائنڈ کرائے کسی چیز کو. بس ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یہ پروسیس کے جو ریمائنڈ کرانے کا پروسیس ہے. اور یہ جو ہم بغیر ریمائنڈر کے پڑھتے رہے اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو عربی میں ورد کہتے ہیں، اس کو ذکر نہیں کہتے. لیکن ہم جب کبھی بھی ذکر کہتے ہیں عربی کے ترجمے پہ بالکل غور نہیں کرتے کہ عربی میں اس کا مطلب کیا ہوگا. ہم اس کا ذکر کا مطلب وہی ورد لے لیتے ہیں، اور اس طرح بہت ساری مشکلات میں مبتلا ہو گئے. ان مشکلات میں سے ایک مشکل ایک آئے کریمہ کو سمجھنے میں پیش آ رہی ہے، اور اس آئے کریمہ کو سمجھنے کی اس غلطی کی وجہ سے بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگس بن گئی ہیں. آئے کریمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد. اسی طرح کی ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی شاید عرض کی تھی، یتلو اور تلاوت کے معاملے میں. یتلو اور تلاوت کے معاملے میں قرآن کریم میں، اب یہاں پر پھر دوبارہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، قرآن کریم کی ان لغات کو کہاں سمجھا جاتا ہے؟ اس کا علم کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی لغت کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے علیحدہ کتابیں بنی ہوئی ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں. ان کتابوں میں چند کتابیں بہت مشہور ہیں، ان میں جو اچھی ضخیم کتابوں کے اندر 20-20 جلدوں کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں ایک کتاب لسان العرب نام کر کے بہت مشہور ہے. کسی نے چونکہ سوال کیا ہے چلیں کہ یہ سب کہاں سے ہم لے سکتے ہیں، ایک کتاب ہے تاج العروس نام کر کے، ضخیم کتابوں میں سے ہیں یہ کتابیں. اسی طریقے سے ایک کتاب ہے محیط نام کر کے، بہت اچھی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. اور اگر کوئی بہت سنگل والیوم میں اردو میں بھی پڑھنا چاہے تو ایک کتاب نفیس کتاب ہے مفردات راغب نام کر کے. مفردات کتاب کا نام ہے المفردات، اور رائٹر کا نام ہے راغب. یہ کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہے، سنگل والیوم کے اندر ہے. تو یہ آپ ہمارے اور آپ جیسے پڑھنے والوں کے لیے اچھی ہے، جو بہت زیادہ تحقیق نہیں کرنا چاہتے ہیں، صرف مطلب دیکھنا چاہتے ہیں. مفردات راغب اردو میں ترجمہ ہوئی بھی موجود ہے. تلاوت میں نے اپنی خدمت میں یہی عرض کیا تھا کہ تلا یتلو عربی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک کے پیچھے ایک چلنا، اور تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، مکمل پیروی کرنا. ایک اس طرح جیسے کسی نے پاؤں رکھا، آپ نے دوسرا پاؤں رکھ دیا، اس کو کہیں گے تلاوت. اب ذرا تصور کیجیے گا، اگر حدیث میں آئے کہ تلاوت قرآن کی یہ فضیلت ہے، تو اس تلاوت قرآن کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے قرآن کی مسلسل پیروی میں یہ فضیلت ہے. اور ہم نے تلاوت قرآن کا مطلب کیا لیا ہے؟ صرف قرآن پڑھنے میں، اس میں سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، جن کے اوپر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یا مثلاً اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وہی جنت میں جائیں گے، وہی جنت میں جائیں گے. اچھا ذرا تصور کیجیے گا، جو بغیر سوچے سمجھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے وہی جنت میں جائے گا، ممکن ہے اصلا؟ ظاہر ہے کہ کہاں، ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کوئی پڑھے چلا جا رہا ہے اور خدا کہہ رہا ہے کہ جو بغیر سوچے سمجھے پڑھے چلا جا رہا ہے، قطع نظر اس سے کہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہی جنت میں جائے گا. اور باقی پھر کیا ہوگا جو عمل کرے اور نہ پڑھتا ہو اس طرح سے عربی میں؟ تو اس طرح کے بہت سارے اشارے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم کو کیسے سمجھنا چاہیے. اب جو آئے کریم ہے جس کو سمجھنے میں کافی مشکل پیش آئی اس غلطی کی وجہ سے، خدا تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مشہور و معروف آئے کریمہ جو میں اور آپ شاید بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور مثال کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ جب سے ہم طالب علم بنے ہیں اور کہیں نہ کہیں پبلک سے ڈیل کرنا پڑا ہے، تو اس آیت کے اوپر سوال ہوتا ہے، اس آیت پہ سوال ہوتا ہے. خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا. اب ہم نے یعبدون کا ترجمہ کرنا تھا، زیادہ تر لوگوں نے سادہ سا ترجمہ کیا، یعبدون عبادت کرنے والے. آپ معمولاً ترجمہ ہوئے وہ قرآن کریم کے اوپر جب غور فرمائیں گے تو معمولاً آپ کو یہی لفظ ملے گا، اور ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری عبادت کریں. اب مجھے یاد ہے کہ 1987 میں جب ایک دفعہ میں پہلی دفعہ شاید قوم سے واپس آیا تھا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، اور طالب علم بنے 3 سال ہوئے تھے مجھے، تو کسی نے مجھ سے یہی سوال کیا جو بہت مشہور سوال ہے، مقرر ہوتا رہتا ہے، وہ یہ کہ آیا خدا بس یہی چاہتا ہے کہ ہم عبادت کرتے رہیں؟ اور مثلاً کتنی دیر عبادت کر لیں گے؟ تو صبح کو ہم مثلاً آدھے گھنٹے پونا گھنٹے عبادت کر لیں گے، ظہر عصر کے وقت عبادت کر لیں گے، مغرب عشاء کے وقت عبادت کر لیں گے، پانچوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے بھی پڑھ لیں تو 5 گھنٹے بنتے ہیں، پھر باقی 19 گھنٹے کیا کریں گے؟ اور آئے کریمہ فرماتی ہے ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری عبادت کریں. اب ایک سادہ سا کام یہ تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے یعبدون کا ترجمہ عبادت کریں لیا ہے، آیا عربی میں یعبدون کا پہلا مطلب عبادت کرنا ہے؟ وہاں پر عبد کا کیا مطلب ہے؟ وہاں سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یعبدون کا مطلب کیا ہے، معبود کا مطلب کیا ہے. اور معبود کے اندر بھی یہی مشکل پیش آ رہی ہے، ہم معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے. تو مثال کے طور پر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، عبادت کر رہا ہے، خدا اس کا معبود ہے، یہ ہمارے نزدیک بالکل صحیح ہے، ایک معنی میں صحیح بھی ہے، لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا گہرائی کیا ہے اس کی. تو ہم سب سے پہلے شروع کریں گے عبد کے لفظ سے، عبد کے لفظ کا مطلب کیا ہے، چونکہ وہ اس کا روٹ ہے. ہر عربی لفظ کا ایک روٹ ہوگا، ایک یا ایک سے زیادہ، آپ کو جا کے روٹس میں چیک کرنا پڑے گا کہ روٹ کا مطلب کیا ہے. تو یعبدون، معبود، عابد، سب کا روٹ ہے عبد، اور عبد کا مطلب متفق علیہ، آپ کو بھی اور ہمیں بھی پتہ ہے عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام. اب پھر ایک مشکل پیش آتی ہے، آیا غلام وہی نوکر ہے؟ آیا غلام وہی نوکر ہے؟ بس ہمارے معاشرے میں جو نوکر ہوتا ہے، آیا وہی غلام ہوتا ہے؟ چونکہ ہم لوگ اس کو غلام کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا غلام ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی آج کے زمانے میں تعبیر کرے، پہلے تعبیر کرتے تھے، تو ہم کہتے ہیں نہیں، عبد نوکر نہیں ہے، عبد غلام ہے. عبد عربی میں کسے کہتے تھے؟ عبد ایک ایسے شخص کو کہتے تھے جس کی آزادی بک گئی ہے، جس کی آزادی نہیں بچی ہے، اس کا مکمل اختیار، مکمل زندگی کا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں ہے. تھوڑا سا میں اس معاشرے میں عبد اور غلام کی حیثیت کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، غلام جس کے مقابلے میں مؤنث اس کا کنیز بنے گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اب کسے کہتے تھے؟ اب کہتے تھے اس شخص کو جس کی آزادی بک گئی تھی، اسے کسی جگہ سے خرید لیا گیا تھا. پھر میں برسبیل تذکرہ عرض کرتا چلوں، مغربی ممالک ہم پہ بہت زیادہ فخر سے کہتے ہیں ہم انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں، مثال کے طور پر ہمیں انسانی حقوق سکھاتے ہیں. جس غلامی کا اسلام نے 1400 سال پہلے مقابلہ کیا، ان کے یہاں پچھلی 150 سال پہلے تک نافذ تھی. امریکہ میں 1860 کے بعد غلامی کے اوپر پابندی لگی ہے، ابراہم لنکن کے دور کے بعد پابندی لگی ہے، اس سے پہلے غلامی نافذ تھی. ابھی یو کے اندر ایک میوزیم بنا ہوا ہے جہاں پر دکھایا گیا ہے کہ یو کے میں ایسے میوزیمز بنے ہوئے تھے جہاں کالے انسانوں کو زندہ زندہ کو رکھا جاتا تھا تاکہ لوگ آ کر دیکھیں، بالکل ہیومن زو کی طرح، انسانی زو کی طرح، چڑیا گھر کی طرح بلیکس کو رکھا جاتا تھا، جس کو جو انگلینڈ میں ہوتا تھا، لندن میں ہوتا تھا، اور لوگ ان کو آ کے دیکھتے تھے. ابھی 200 سال پہلے یہ سب ہوتا تھا، جس جبکہ اسلام 1400 سال پہلے اس سے لڑ چکا تھا، اور اسلامی مالک کے اندر تقریباً 1200 سال پہلے غلامی ختم ہو گئی تھی. ان کے یہاں ابھی 150-200 سال پہلے تک غلام جانوروں کی طرح شوکیسز میں رکھے جاتے تھے اور پنجروں میں رکھے جاتے تھے کہ لوگ ان کو آ کے دیکھتے تھے. اس کے بعد یہ انسانی حقوق کے چیمپئن ہو گئے. ان کے عورت کا کیا مقام ہے؟ 20ویں صدی کے شروع میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ عورت کو بھی انہیریٹنس میں ملے گا، عورت کو بھی جائیداد میں ملے گا، اس سے پہلے نہیں تھا ان کے پاس. برطانیہ میں خواتین کے ووٹ ڈالنے کے لیے جو اسٹرگل ہوئی ہے وہ پہلی جنگ عظیم کے قریب ہوئی ہے. پہلی جنگ عظیم سے پہلے عورتوں کے پاس حقوق نہیں تھے کہ وہ ووٹ ڈال سکیں گے. اسلام کب تھا؟ اسلام کب اہمیت دے رہا تھا ان مسائل کو؟ 1400 سال پہلے سب کچھ سکھا رہا تھا. جو اسلامی معاشروں کے اندر عورت کا مقام تھا وہ بہت آسانی سے انسان دیکھ سکتا ہے، کتنی آزادی تھی، کتنا وقار تھا، کس طریقے سے زندگی تھی. اس کے بعد ہم لوگ چونکہ غلامی میں چلے گئے، جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں چند مجالس پہلے عرض کیا کہ ہم ان کے ان کی تعلیمی نظام کے اندر ہم غلام بن گئے, تو انہوں نے جو ہمیں سکھانا تھا ہمیں سکھا دیا. من جملہ ایک چیز انہوں نے سکھائی کہ جتنے بھی علم شروع ہوئے سب یونان سے شروع ہوئے. گویا یونان سے پہلے دنیا جاہل تھی, دنیا کے پاس کوئی علم نہیں تھا, اور سارے سائنسز اچانک گویا یونان میں کہیں پھوٹنا شروع ہو گئے اور وہاں سے پوری دنیا کو پھیل گئے. انتہائی ایبرپٹ چیزیں ہیں, انتہائی فضول چیزیں ہیں. اس سے پہلے پوری انسانیت کے پاس کوئی سائنس نہیں تھا, تو یونان میں پھر کہاں سے آیا تھا؟ کیا وہی ہوئی تھی وہاں پر کہ وہاں پہ سائنس بننا شروع ہو گئے تھے؟ اور اگر ایسا نہیں تھا تو 4000 سال پہلے مصر کے اندر احرام کس نے بنائے تھے؟ اور جو چین اور ہندوستان کے اندر 3000-4000 سال پہلی ثقافت ہے وہ کس نے بنائی تھی؟ یونان کو آئے ہوئے 2500 سال ہوئے ہیں. آپ کے پاس جو موئنجو دڑو کی تہذیب ہے یہ 4000 سال پرانی ہے. اگر یونان تمام دنیا کے سائنسز کا آغاز تھا تو یہ ساری تہذیبیں پھر کہاں سے آئی تھیں؟ یہ سب کا سب انہوں نے اپنی استعماری اور استقباری دور سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم لوگوں کو اس طرح سے سکھایا, ورنہ ہر چیز ایسا نہیں تھا. مسلمانوں کے اوپر جو کچھ دور گزرے ہیں وہ الحمد للہ رب العالمین اس سے زیادہ اچھے ہو جانے چاہیے تھے جو اس وقت مسلمان مبتلا ہے. اگر ہم لوگ سمجھتے ہوتے کہ انہوں نے ہمیں کہاں کہاں دھوکہ دیا ہے, کس طریقے سے ہمیں دھوکہ دیا ہے. پر اس زمانے میں غلام کا تصور یہ تھا کہ اس کی آزادی بکی ہوئی ہوتی تھی, جو مالک ہوتا تھا وہ جو کہے گا وہ کرنا پڑے گا. کوشچن نہیں ہوتا تھا کہ لاجیکل کہہ رہا ہے یا منطق سے باہر کہہ رہا ہے. مثلاً اگر کوئی آدمی اپنے غلام سے کہے کہ تم باہر کھڑے ہو جاؤ اور اب ساری زندگی تم باہر کھڑے رہنا, گھر میں نہیں آنا, کوئی کوشچن نہیں کر سکتا تھا کہ یہ گھر میں کیوں نہیں آئے, یہ ظلم کر رہے ہو تم اس کے اوپر. نہیں, اس قسم کا کوئی کوشچن نہیں تھا اس زمانے میں, کفر کے زمانے میں اس طرح سے تھا. یہ غلام ہوتا تھا. اب ذرا تصور کیجیے گا خدا کیا کہہ رہا ہے. خدا کہتا ہے اگر تم اگر کمال پہ پہنچنا چاہتے ہو انسانوں کی غلامی نہیں کرو, خدا کی غلامی کرو, خدا کی غلامی کرو. خدا کی غلامی کرو کیا مطلب؟ جو خدا کہہ رہا ہے اس طرح پورا کرو جیسے اس زمانے میں غلام اپنے آقاؤں کی سنا کرتے تھے. تم کیوں نہیں سنتے تھے؟ اچھا, اس کا ہم نے ترجمہ کیا کر لیا؟ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری عبادت کریں. اب صحیح ترجمہ اگر کرنا تھا تو ہمیں یوں کر لینا چاہیے تھا جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں, بندہ بن کے دکھا بندگی کریں. اچھا, ممکن ہے کوئی کیا عبادت میں اور بندگی میں کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. آپ عبادت جس وقت ہی کرتے ہیں اور بندگی 24 گھنٹے کا کام ہے, ساری زندگی کا کام. اور عبادت عین ممکن ہے کوئی ظاہر میں کرے اور باطن میں نہ کرے, اور بندگی پوری روح کے ساتھ کرنی پڑتی ہے. اب آپ تصور کیجئے کہ اگر میں صبح کو اٹھا اور اس وقت پہ نہیں اٹھا جس پہ خدا نے اٹھانا چاہا تھا, اس کا مطلب میں نے بندگی نہیں کی. اور خدا نے کیا کہا تھا؟ ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ ہماری بندگی کرے. جتنا بندگی کریں گے بندگی میں کمال نصیب ہوتا چلا جائے گا, جتنا بندگی کریں گے کمال نصیب ہوگا. اور اچھا, اب اس بندگی کے مقابلے میں کیا رکھیں گے؟ عبادت کے مقابلے میں آپ غیر عبادت رکھ لیجئے تو کوئی برا نہیں لگے گا. بندگی کے مقابلے میں کیا رکھیں گے؟ بندگی کے مقابلے میں بغاوت, سرکشی, طغیان. اس کو عربی میں کہیں گے طغیان, بغاوت کرنا. خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ فرعون کے پاس جا کر اس کو پیغام پہنچاؤ, انہو طغا, اس نے طغیان کیا. یہ بندگی کے مقابلے میں. اچھا, اب تصور کیجئے ہم کہیں گے فرعون طاغی تھا, اور اگر خدا نے مجھ سے کہا تھا فجر کی نماز پڑھو اور میں نے نہیں پڑھی, اب میں کون ہوں؟ میں طاغی نہیں ہوں کیا؟ کیا میں نے طغیان نہیں کیا؟ ہر وہ کام جو بندگی کے خلاف جائے طغیان شمار ہوگا. بھی خوبصورت لفظ فارسی کا, سرکشی کہتے ہیں گردن اوپر کھینچنے کو. سرکشی کہتے ہیں گردن اوپر کھینچ لیتا ہے, یعنی خدا کہتا ہے سر جھکاؤ, تو کہتا ہے نہیں میں نہیں جھکاؤں گا. اس کو کہتے ہیں سرکشی. ہم انسان ایسے ہیں, ہم انسانوں کے سامنے دو راستے ہیں زندگی کے, یا ہم بندگی کریں یا ہم طغیان سرکشی کریں. اور طے شدہ بات ہے کوئی خدا کی سرکشی اور طغیان کر کے بچ نہیں پائے گا, کہیں نہیں پہنچ پائے گا. یہ پورا نظام خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. اس کی بہت خوبصورت ایک مثال ہے, درود بھیجے گا محمد والے محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس انسان کے سامنے دو راستے ہیں، یا وہ بندگی کرے گا یا وہ طغیان کرے گا. اچھا، اگر وہ طغیان کرے گا تو کیا ہوگا؟ پوری کائنات بندگی کر رہی ہے، پوری کائنات بندگی کر رہی ہے. پھر میں تھوڑا سا اسی علم لغت سے فائدہ اٹھاؤں، اس کی بہت خوبصورت ایک تشریح تسبیح کی صورت میں آتی ہے ہمارے سامنے. ہم نے اور آپ نے تسبیح کا لفظ بہت زیادہ سنا ہے، اور تسبیح کو ہم پڑھتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں. تسبیح کا لفظ عربی کے ایک لفظ سے نکلا ہے، سبح، سبحا اور سباحا. سباحا عربی میں کہتے ہیں تیراکی کو، کوئی پانی کے اندر تیرے اس کو کہتے ہیں سباحا، کہ مثلا تیرنا، سباحت کہتے ہیں تیرنے کو. اچھا، تیرنے میں کیا ہوتا ہے؟ تیرنے میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ پانی سے لڑ رہے ہیں آپ نہیں تیریں گے، آپ ڈوب جائیں گے، اور جب آپ پانی کے ساتھ سازگار ہو جائیں گے اب آپ تیریں گے. اچھا، اگر پانی کے فلو میں تیریں گے تو تیرنا بہت آسان ہے، جلدی پہنچ جائیں گے، اور فلو کے اگینسٹ تیریں گے بہت طاقت لگائیں گے اور نہیں پہنچ پائیں گے. اب ان دو پوائنٹس کو لے لیجیے گا، سباحہ میں دو پوائنٹس ہیں، اگر پانی سے لڑیں گے تو ڈوبیں گے، پھر تیر نہیں سکتے، اور اگر پانی کے رخ پہ چلیں گے تو تیرنا آسان ہے. اب خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے میری تسبیح کرو، میری تسبیح کرو. کیا مطلب؟ تم اس طرح میری دنیا میں رہ رہے ہو جیسے کوئی پانی کے اندر رہتا ہے، مجھ سے لڑو نہیں، میرے ساتھ مل کر تسبیح کرو، تیرو، اس کے اندر تیرو. یہ کائنات خدا کی ہے، اس سے کان لڑ رہے ہو. جو پانی کے اندر ہو، پانی سے لڑے، اس کا صرف ایک نتیجہ، یہ ڈوبے گا. آپ میں سے جس کسی نے سوئمنگ سیکھی ہے، میرے خیال میں اگر اس کو پہلا اسٹیپ یاد ہو کہ وہ سوئمنگ پول میں ڈالے گا اور اس سے آپ سے کہے گا کہ اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دو، کچھ نہیں ہوگا، تم نہیں ڈوبو گے، پہلا کام یہی سکھاتے ہیں. کہتے ہیں پانی میں جاؤ، لیٹ جاؤ، کچھ نہ کرو، ساکت رہو، تم نہیں ڈوبو گے. یہ پانی کی کوالٹی ہے، پانی نہیں ڈوبوتا. ہم لوگ الٹے سیدھے ہاتھ پاؤں مار کے اپنے آپ کو ڈوبوتے ہیں، پانی سے لڑتے ہیں تو ڈوب جاتے ہیں. تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ پوری کائنات، یہ جو پوری کائنات ہے یہ میرے حکم پہ تیر رہی ہے، یہ سب میری تسبیح کر رہے ہیں. تسبیح کا مطلب کیا ہوا؟ سب میرے بنائی ہوئی کائنات میں تیر رہے ہیں. تم کیا کرو؟ تم بھی میری تسبیح کرو. تم کہاں ادھر ادھر جا رہے ہو؟ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا نا، تم کہاں ادھر ادھر جا رہے ہو، یہ قرآن کا ارشاد ہے، اینا تذہبون، کہاں جا رہے ہو تم لوگ، اینا تذہبون. پانی میں رہ کے پانی سے لڑ لو. اگر تصور کیجئے کہ جب کوئی انسان اس دنیا میں رہ کے خدا سے لڑتا ہے، خدا سے طغیان کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، تو جس زبان سے بغاوت کر رہا ہوتا ہے وہ بھی خدا کی ہے، اور جس جسم سے بغاوت کرتا ہے وہ بھی خدا کی ہے، جس فکر سے سوچتا ہے بغاوت کے لیے وہ بھی خدا کی ہے، اور جو خون دوڑ رہا ہے یہ بھی خدا کا ہے، سب کچھ خدا کا ہے. کچھ نہ کرے، اتنا کرے کہ اب یہ انسان نہ ہو، یہ بھی نہ کرے نہ ہو، ارادہ کرے کہ مزید نہیں چاہیے، ختم. ہم لوگ صرف خدا کے ارادے کے اثر ہیں، بلکہ صرف ارادہ ہے اور کچھ نہیں ہے. خدا کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ارادہ نہ ہونا کافی ہے. ہم فانی ہیں، ہم ختم ہو جائیں گے. میں نے شاید آپ کی خدمت ایک مثال عرض کی تھی، میں دوبارہ مثال عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اہل بیت اطہار کے نام پر درود بھیجے محمد و آل محمد. اور کہیں پہ میں نے مثال دی تھی، شاید آپ کی خدمت میں، شاید یہاں نہ دی ہو، کہیں اور دی ہو، جیسے جو بلبس وغیرہ جل رہے ہیں کسی پاور ہاؤس سے اپنی لائٹ کو لے رہے ہیں، اگر صرف اتنا ہو کہ پاور ہاؤس سے الیکٹریسٹی نہ آئے، پھر اس بلب کے اندر جلنے کی کوئی طاقت نہیں ہے. پھر معاملہ ختم ہو گیا. صرف اتنا ہو خدا ہمارے وجود کا ارادہ نہ کرے. اچھا جیسے خدا ہمارے وجود کا ارادہ نہیں کرے گا ہماری سانس رک جائے گی, ہم گر جائیں گے اور ہم مر جائیں گے. نہیں, ہم مریں گے نہیں, ہم نہیں ہوں گے. مرنے پر بھی کچھ بچ جائے گا. اگر خدا ارادہ نہیں کرے گا تو ہم ہوں گے ہی نہیں, ہم عدم ہیں پھر, ہم کچھ نہیں ہیں پھر. اب ہم تصور فرمائیں, ہم اور خدا ایسا نہیں ہے کہ جیسے میں ہوا پہ ڈیپینڈنٹ ہوں کہ اگر ہوا نہیں ہوئی تو میں سانس گھٹنے کی وجہ سے مر جاؤں گا اور میری ڈیڈ باڈی یہاں پڑی ہوگی. نہیں, ایسا نہیں ہے. بس یہ جو مثال میں نے دی, میں نے اس میں کمی کر دی. اگر پیچھے پاور ہاؤس سے الیکٹریسٹی نہیں آتی تو بلب رہتا ہے, جلتا نہیں ہے. اگر ایسا ہو کہ جیسے ہی پاور ہاؤس آف ہو یہاں سے سب بلب اور تار سب غائب ہو جائیں, ہم ایسے ہیں, ہم ایسے ہیں. اگر خدا کا ارادہ نہ ہو یہاں کچھ نہیں ہے, یہاں کچھ نہیں ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, خدا نے ایک جگہ پہ ہمارے نفس کے اندر نشانی بیان کی ہے, ہمارے نفس کے اندر, کہ ہمارے نفس میں خدائی نشانیاں ہیں. اس نشانی کو آپ بالکل اس طرح سمجھ سکتے ہیں, سادہ سیدھے, تھوڑی سی دیر کے لیے, اور بہت جلدی میں ہم یہ کام کریں چونکہ ہم موضوع کو شروع نہیں کر پائے ابھی تک. مجھے کہ اگر آپ اپنے ذہن کے اندر ایک درخت سوچیں اور اس درخت کو اونچا سوچ لیجئے. مثلا فرض کیجئے یہ چھت جو ہے, مجھے نہیں معلوم کتنے میٹر اونچائی ہوگی, فرض فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا ہے کہ تقریباً 8 میٹر اونچائی ہوگی. آپ 8 میٹر کا نہیں سوچیے, 80 میٹر کا درخت سوچ لیجیے. 80 میٹر کا درخت سوچ دیجیے, کتنا چوڑا سوچیں گے؟ اتنا چوڑا سوچیے کہ جیسے اس کا تنا اس پورے ہال کے اندر ایک تنا آیا ہوا, اتنا بڑا درخت ہے, 80 میٹر اونچا ہے. اب سوچیے کہ کچھ نہیں ہے, میدان ہے. کیا وہ درخت کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں جانا چاہتا؟ کتنی دیر لگی آپ کو بنانے میں اور کتنی دیر لگی مٹانے میں؟ ہم صرف خدا کا ارادہ ہے اور کچھ نہیں. ہمارا بنایا ہوا درخت کوئی پھل نہیں دے سکتا تھا, اس کے پھل میں مٹھاس نہیں تھی. خدا اس طرح خلق کرتا ہے, اس طرح مارتا ہے, اور اس کے پھل میں مٹھاس بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. ہم لوگ صرف خدا کا ارادہ ہے. شاید ویسٹرن اسکالرز میں, مغربی فلسفیوں میں صرف ہیگل تھا شاید, جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ابھی تک جتنا تھوڑا بہت میں نے پڑھا, شاید صرف ہیگل تھا جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ بات کہاں تک ہے. صرف مشکل شاید اس کے ساتھ یہ ہوئی کہ اس کی جو ٹرائنگل تھی وہ اپ سائڈ ڈاؤن تھی, وہ نہیں سمجھ پائے کہ معاملہ کس طرح سے ہوگا. ورنہ شاید وہ اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ ہم لوگ کچھ نہیں ہیں, ہم لوگ کسی اور کا ارادہ ہے بس. البتہ وہ کہتا تھا ہم کسی بہت بڑی مخلوق کا ارادہ ہے. نہیں سمجھ پائے کہ اگر ہم کسی کا ارادہ ہوں گے تو پھر مخلوق کا نہیں ہوں گے, پھر ہم خالق کا ارادہ ہوں گے. ایک عجیب معاملہ ہے, ہم لوگ اس طرح سے ہیں. اب ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ہمارے لیے حکم یہ کہ ہم بندگی کریں, بندگی کریں. جتنا بندہ بنیں گے ہم اپنے کمال کی طرف بڑھیں گے. اور فارسی میں ایک نفیس جملہ استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں تا بندیم تا بندے. تا بندے کہتے ہیں روشن کو, چمکدار کو. تو کہتے ہیں جب تک بندے ہیں ہم روشن اور چمکدار ہیں, اور جیسے ہی بندگی سے باہر نکلیں گے سب کا سب ختم ہو جائے گا. کتنی بندگی چاہیے؟ ہر چیز میں بندگی چاہیے, ہر چیز میں بندگی چاہیے. کہیں پر بھی سرکشی نہیں چاہیے. جتنی دیر سرکشی کریں گے نقصان کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ایک ایک چیز کا مستحب, مکروہ, مباح, حرام, واجب سب پتہ ہونا چاہیے, ورنہ ہم سرکشی کریں گے. ورنہ سرکشی کریں گے اور سرکشی اور طغیان کریں گے تو پھر ہماری مصلحت کے خلاف جائے گا. خدا چاہتے ہیں ہم بندگی کریں. یہ وہ بندگی کا تصور ہے جس کے لیے خدا نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں. اچھا اگر ہم بندگی کریں گے تو خدا کو کیا ملے گا؟ معلوم ہے کہ کچھ نہیں ملے گا. اگر جو آپ نے اپنے ذہن میں درخت سوچا تھا اس درخت کو آپ باقی رکھیں اور اس سے پھل بنانا شروع کر دیں اور آپ کا درخت پھل دینا شروع کر دے اور ایک ایک شاخ سے ایک ایک ٹن پھل ملے, آپ کو کچھ ملا؟ آپ کو کیا ملنا ہے؟ اور آپ اتنے بے نیاز ہیں کہ اس ٹنگوں لدے ہوئے درخت کو اگر ایک اشارے میں ختم کریں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, اور اگر ایک اشارے میں اس جیسے 50,000 درخت اور بنائیں تو آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی ہوگی. یہ خدا ہے, وہ اس کائنات کو ختم کرے, 50,000 اور کائنات بنائے جس میں سارے کے سارے انسان فرشتوں کی طرح, اس کو دیر نہیں لگے گی. اور ایک لہجے میں ارادہ کرے کہ 6 عرب 7 عرب انسانوں پر مشتمل کائنات کو ایک لہجے میں نابود کر دے, اس کو کچھ نقصان نہیں ہوگا, سب کچھ کر دے گا. پھر کیوں خلق کیا ہے؟ اپنی مخلوق کو حسین دیکھنا چاہتا ہے, اپنی مخلوق کو باکمال دیکھنا چاہتا ہے. ہر خالق کی طرح ایسا ہی ہے. ہم میں سے ہر انسان جو کچھ خلق کرنا چاہے گا, جبکہ ہم نہیں کر سکتے, جو کچھ بنانا چاہے گا وہ اچھا بنانا چاہے گا, اور اگر ناقص بنانا چاہے تو اس کا مطلب ہے خود انسان ناقص ہے. اچھا انسان اچھی چیز بنانا چاہے گا, اچھا چور اچھی چوری کرنا چاہے گا, چوری میں بھی نقص نہیں چاہے گا. ہم اور آپ ایسے ہیں, ہم لوگ اچھا بنانا چاہتے ہیں. اس خدا نے انسان بنائے, اچھے بنائے یا برے بنائے؟ اچھے بنائے. کیا چاہتا ہے, ہم اچھے بنے یا برے بنے؟ چاہتا ہے کہ اچھے بنے. اچھے بنیں گے تو اسے کچھ ملے گا, اسے کچھ نہیں ملے گا, لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ ہم انسان اچھے بنے. تو ہمیں اچھا بنانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں تمہیں سارا نقشہ تفصیل سے بتا کر دوں گا کہ تم یہ یہ کرو گے تو اچھے بن جاؤ. اس خاطر اس نے انبیاء کو, آئمہ کو صرف پیغام دے کے نہیں بھیجا, بلکہ سیرت کے عملی نمونے کے ساتھ بھیجا کہ تم ان کی زندگی کو دیکھو, ان کا اٹھنا دیکھو, ان کا بیٹھنا دیکھو, ان کا چلنا, بات کرنا, رکنا, ٹھہرنا, سب کچھ دیکھو, تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم جو بندگی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو وہ راستہ کس قسم کا راستہ ہے. اور اگر خدا نے آئمہ اور انبیاء کو صرف پیغام دینے کے لیے بھیجا ہوتا تو پھر یقین فرمائیے وہ ان پیغاموں کو پہاڑوں پہ لکھ دیتا اور لوگوں سے کہتا پہاڑوں پہ جا کے پڑھ لو. وہ ان پیغاموں کو تختیوں پہ اتار دیتا اور کہتا ان تختیوں کو پڑھ لو. وہ پورے قرآن کریم کو پتوں پہ لکھ کے بھیج دیتا اور درختوں سے پتے بنتے رہتے, ان پہ قرآن لکھا ہوتا, اور لوگوں سے کہتا ہر کوئی انسان اپنی زبان پہ پڑھتا رہے. اس نے یہ کام نہیں کیا, اس نے انسان کامل کا انتخاب کیا اپنے پیغام کے لیے, ان کو تمام تر کمالات کے ساتھ بھیجا تاکہ ان کی ایک ایک چیز ہمیں ہدایت دے دے کہ ہمیں کس موقع پر کیا کام کرنا ہے. اس کو اس نے بندگی کا, اس کو اس نے بندگی کا کہ تم اس راستے پہ چلو. اور یہ پھر وہ تربیت کے نظام کا پہلا عنصر بنتا ہے. پہلا عنصر یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک آئیڈیل ہے, آپ اس آئیڈیل کی پیروی کریں. جتنی آپ پیروی کریں گے, بس اگر خدا کی پیروی کریں, خدا کے راستے پہ چلیں تو بندگی ہے, اور نبی اور امام کی اتباع پیروی. بس خدا کہتا ہے میری بندگی کرو اور میری بندگی میں میرے حجت کی پیروی کرو اور اطاعت کرو, ان کی اطاعت اور ان کی پیروی کرو. حجت جو خدا کے احترام میں درود بھیجے محمد و آل محمد. اس کے مقابلے میں کچھ لوگوں نے مخالفت کی, کہا ہم پیروی نہیں کریں گے, اتباع نہیں کریں گے, اپنی حماقت میں, اپنی نادانی میں, شیطان کے دھوکے میں. ان لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ جو کچھ کام کیا وہ دو کاموں میں سے ایک کام تھا, یا تو کردار کشی کی, کہا شخصیت کو ختم کر دیا جائے تاکہ لوگ پیروی نہ کر سکیں, اور انسانوں کے پیچھے ظاہر ہے کہ شیطان کا عمل ہے, شیطان کا عمل ہے. ایک نفیس روایت ذہن میں آتی ہے, آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. فرمایا مومن 5 مخالفتوں کے درمیان زندگی گزارے گا, 5 مصیبتوں کے درمیان. ایک مومن کی مصیبت ایک اور مومن ہوگا جو اس سے حسد کرے گا. یہ عجیب روایت ہے, اس کا اسٹارٹنگ ہی بہت عجیب ہے. مومن 5 مخالفتوں میں رہے گا, ایک مومن کے مقابلے میں ایک اور مومن ہوگا جو اس سے حسد کرے گا. اس کا مطلب ہے مومن حاسد, مومن کے لیے حسد کرنے کا امکان ہے. پھر فرمایا ایک مومن کے مقابلے میں منافق ہوگا جو اس سے بغض کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کسی دوسرے مومن سے بغض نہیں کرے گا, حسد تو کر سکتا ہے, بغض نہیں کرے گا. بس اگر 2 مومن نظر آئیں جو ایک دوسرے سے بغض کر رہے ہوں, اس کا مطلب ہے کوئی ایک صاحب ایمان نہیں. مومن مومن سے بغض نہیں کرتا, مومن زیادہ سے زیادہ مومن سے حسد کرتا ہے, اس سے زیادہ نہیں کرتا. فرمایا مومن مومن سے حسد کر رہا ہوگا, ایک مومن اس کے مقابلے میں ایک منافق ہوگا جو اس سے بغض کر رہا ہوگا, ایک مومن اس کے مقابلے میں ایک کافر ہوگا جو اس سے مقاتلہ کر رہا ہوگا, اس سے جنگ کر رہا ہوگا, اور ایک مومن اس کے مقابلے میں ایک شیطان ہوگا جو اسے گمراہ کر رہا ہوگا, اور ایک مومن اس کے مقابلے میں اس کا نفس ہوگا جو اس کو شہوات میں مبتلا کر رہا ہوگا. مومن پانچ میدان میں جنگ کرے گا, ایک اور مومن جو حسد کرے, ایک منافق جو بغض کرے, ایک کافر جو قتل کرے, ایک شیطان جو گمراہ کرے, اور ایک نفس جو اس کو شہوات میں مبتلا کرے گا. یہ جنگ دائمی ہے, اس جنگ میں کبھی بھی مارکہ ختم نہیں ہوگا, مرتے دم تک یہ مارکہ رہے گا. اور اگر یہ مارکہ ختم ہو جائے تو سمجھ جائیے گا کہ کچھ اور ہو گیا, پھر ایمان کا ٹائٹل خطرے میں. اگر کوئی مجھ سے کہے کہ ہم لوگوں کے اتنے دشمن کیوں ہیں, تو میں اسے کہوں گا پناہ مانگو اس وقت سے جب ہمارا کوئی دشمن نہ رہے. پناہ مانگو, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کسی غلط راستے پہ چلنے کے لیے کوئی دشمن نہیں, کیسے ہو سکتا ہے. اور وہ تمام دوست احباب جو کہتے ہیں یہ بہت اچھا آدمی ہے, سب اس سے خوش ہیں, تو میں ان سے کہتا ہوں یا تمہارا اسٹیٹمنٹ پہلا غلط ہے یا دوسرا غلط ہے. دو اسٹیٹمنٹ دیے, یہ بہت اچھا آدمی ہے سب اس سے خوش ہیں, یا تو یہ بہت اچھا ہے تو کچھ لوگ اس سے خوش نہیں ہوں گے, یا یہ اچھا نہیں ہوگا تو پھر سب اس سے خوش ہوں گے. ورنہ قابل تصور ہے کہ سب مولا امیر المومنین سے خوش نہیں تھے. مومن موقف دکھاتا ہے, مومن کبھی اپنی رائے کے اوپر ڈر جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں المومن کل جبل الراسخ لا تحرکہ العواصف, مومن جبل راسخ کی طرح ہے, راست قامت پہاڑ کی طرح ہوتا ہے, لا تحرکہ العواصف, ہوائیں اس کو ہلا نہیں سکتی. کیا ایسے مومن سے کوئی دشمنی نہیں کرے گا؟ قطعاً کرے گا, قطعاً جنگ ہوگی, قطعاً لوگ شہید ہوں گے, قطعاً جنازے اٹھیں گے. بس کیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے جنازے کیوں اٹھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ مومن ہیں. اگر آپ مومن ہیں تو آپ کے جنازے اٹھیں گے. کس قوم نے صاحبان ایمان نے جنازے نہیں اٹھائے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جنازے کیوں اٹھ رہے ہیں؟ یہ تو بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. جس طرح ابھی ایک مومن کے اوپر حملہ ہوا, وہ مومن شدید حالت میں خدا سے دعا کرتے ہیں, پاک پروردگارہ بے حق اہل بیت اطہار علیہ السلام اس مومن کو شفاء عاجل کامل نصیب فرما, اے پاک پروردگار تمام مومنین جنہوں نے اس دنیا میں قربانیاں دی ہیں دین کی خاطر, ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ان کی شفاء عاجل کامل کے لیے اور تمام دوسرے بیماروں کی شفا کے لیے, مرحومین کی مغفرت کے لیے, اپنی اور ہماری توفیقات میں اضافے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. بس مومن ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بس مومن کہیں نہ کہیں اپنے موقف کا اظہار کرتا ہے, مومن جنگ بھی کرتا ہے, مومن مقابلے کے اوپر اترتا ہے, اور اس مومن کو کہیں نہ کہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ لوگ کہ جو وہ شیطان کے جو گمراہ کرنا چاہے گا, وہ اس مومن کے مقابلے میں کافر کو لائے گا جو اس سے جنگ کرے گا, اس کے مقابلے میں ایک منافق کو لے کر آئے گا کہ جو اس سے بغض بھی کرے گا, صحیح ہے. اور اس کام کو کرنے کے لیے چونکہ وہ اس سے بغض بھی کرنا چاہتے ہیں, وہ اس کو قتل بھی کرنا چاہتے ہیں, اس کو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دور کرے گا, اس کو سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دور کرے گا, قطعاً دور کرنے کی کوشش کرے گا. ایک طولانی گفتگو ہے اور میں پہلے چند دفعہ مختلف مواقع پہ عرض کر چکا ہوں, لہٰذا اس کو یہاں پہ دہرائیں گے نہیں, البتہ اور بہت ساری چیزیں شاید دہرانی پڑتی ہوں. وہ یہ ہے کہ شیطان نے اور شیطان نما انسانوں نے حجت خدا کے ساتھ لڑنے میں جو راستے اب تک اپنائے ہیں اس کی انتہا کہاں پر ہے, آخری نتائج انہوں نے کیا لیے ہیں, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس طرح الہی محور، الہی سلسلہ ایک تسلسل ہے، حضرت آدم سے لے کر آج کے زمانے تک، وقت کے امام تک، ان کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد، اس طرح شیطان کے نظام میں بھی ایک تسلسل ہے، شیطان کا نظام بھی ایک تسلسل رکھتا ہے. اس شیطان کے نظام میں وہ حجت خدا کے ساتھ لڑنے میں مہارت بڑھاتا ہے، مہارت بڑھاتا ہے. تو مسلسل مختلف مہارتوں کو استعمال کیا ہے. البتہ مجھے یقین نہیں ہے کہ میں اتنی تیزی سے اگر بولوں گا تو اس کا اثر کیا ہوگا، کہیں بات اپنی وزن کھو نہ بیٹھے، چونکہ بعض اوقات آپ کسی اچھی بات کو جلدی میں بیان کرنے میں اس کی ویلیو کو کم کر دیتے ہیں. لہٰذا جس کو تفصیل سے دیکھنا ہو کہیں اور پہ سنیں، لیکن میں صرف ٹاپک عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شیطان مختلف تجربے کرے گا، اس کے ماننے والے مختلف تجربے کرتے ہیں حجت خدا سے لڑنے میں. کم سے کم تین بنیادی تجربوں میں حجت خدا کو موت کے انتہائی نزدیک پہنچا کر یا حتیٰ ظاہری موت سے ہمکنار کر کے سمجھ چکے ہیں کہ حجت خدا سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوا کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مختلف مصیبتوں میں مبتلا کر کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا کر، اور ان تینوں تجربے میں حجت خدا کی زندگی محفوظ تھی، اور سید الشہداء کو شہادت تک پہنچا بھی دیا جبکہ حجت خدا شہید بھی ہو گئے. اس تجربے کے بعد ان کو پتہ چل چکا ہے، میرا اپنا خیال ہے، اور یہ تینوں ملائے عام میں انجام پائیں، منظر عام میں انجام پائیں، اور آخری موقع تھا جب حجت خدا سے منظر عام میں جنگ ہوئی ہے. شہادت سید الشہداء آخری موقع ہے جہاں حجت خدا سے منظر عام میں جنگ ہوئی ہے، اس کے بعد منظر عام میں جنگ نہیں کی، یعنی شہید نہیں کیا، منظر عام میں شہید نہیں کیا، زہر دے کے شہید کیا ہے، زندانوں کے اندر شہید کیا ہے، منظر عام میں شہید نہیں کیا ہے. کیوں؟ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ حجت خدا سے ہر دفعہ لڑ کر امید کرتے تھے کہ بس اتنی سی کمی رہ گئی تو ہم جیت جاتے. حضرت ابراہیم آگ میں گئے اور آگ نے نہیں جلایا، کہا بس ذرا سا موقع رہ گیا، اگر جلا دیتی تو ہم جیت جاتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں سوچا اگر ذرا سی حضرت موسیٰ لاٹھی پھینکنے میں دیر کر دیتے تو ہم جیت جاتے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سوچا کہ وہ شبی آ گیا کہیں سے، اگر وہ نہ آتا تو ہم نے حضرت عیسیٰ کو ختم کر لیا تھا، گویا حجت خدا کو ہم نے مار لیا تھا. اور سید الشہداء کے موقع پر اللہ نے دشمن کو یہ کہا کہ یہ بھی کر کے دیکھو، چونکہ سید الشہداء صبر کریں گے. سید الشہداء کی قربانی بہت بڑی قربانی، بہت بڑی قربانی. سید الشہداء نے انبیاء کے پیغام کو کہیں اور پہنچا دیا، کیونکہ وارث انبیاء تھے، تمام انبیاء کی میراث سید الشہداء کے اوپر تھی. تو خدا نے اس موقع پر دشمنان حجت خدا کو کہا یہ بھی کر کے دیکھو، یہ بھی ہو گیا، سید الشہداء شہید ہو گئے، تمام تر کاموں کے باوجود نہیں جیت سکے، نہیں جیت سکے. مجھے یوں احساس ہوتا ہے جیسے شیطانی نظام نے کربلا کے بعد یہ سیکھا ہے کہ حجت خدا سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حجت خدا سے لڑنے میں جیت کبھی نہیں ہے. اس کے بعد یوں سمجھ میں آتا ہے کہ پھر بس ایک ہی راستہ ہے، حجت خدا کے ماننے والوں کو حجت سے دور کرنا، حجت سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب تصور فرمانے کہ کیا ہو رہا ہے، یعنی گویا یوں ہوا کہ 61 ہجرا میں حجت خدا کو دنیاوی مظالم اور دنیاوی دشمنی کے آخری درجے تک پہنچانے پر بھی کچھ نصیب نہیں ہوا، تو اب یہ سمجھ لیا کہ حجت خدا سے لڑنے کا فائدہ نہیں ہے، ان کے ساتھ کچھ بھی کر لیں ان سے جیتنا ممکن نہیں ہے. تو پھر کیا کیا جائے، صرف ایک کام کیا جائے، لوگوں کو حجت خدا سے دور کر دیا جائے، لوگوں کو حجت خدا سے دور کر دیا جائے. اور اس مارکے پہ غیبت ہوئی ہے، اس مارکے پر غیبت ہوئی ہے. اب تصور فرمانا ہے کہ حجت خدا نے ہمیشہ قربانیاں دی، اور جب ایک آخری حجت تشریف لائے جن کا لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، اب غیبت ہوئی، اب غیبت ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی ایسا وقت آئے گا جب لوگ حجت خدا کا ساتھ دیں گے، اس وقت معاملہ واپس آئے گا. چونکہ دشمنی حجت خدا سے نہیں کریں گے، یعنی وہ ناکام ہو چکے ہیں اس کے اندر، ان کے ساتھ کچھ بھی کرنے کبھی فتح نہیں ہوتی. جو دشمنی کریں گے اب حجت خدا کے ماننے والوں کے اوپر ہوگی, اور وہ اس طریقے سے ہوگی کہ یہ حجت خدا سے دور ہو جائے. اب اس کو میں نے بہت جلدی میں عرض کیا, اور اگر کوئی اتفاق نہ کرے تو نہ کرے, چونکہ اس کی تفصیل ہم نے بیان نہیں کی ہے, اس کو بہت تفصیل سے دیکھنا پڑے گا کہ دشمنوں کی سازشیں کس لیول پر کس جگہ تک چلتی ہیں. آپ کو کئی ہزار سال کا جائزہ لینا پڑے گا, کم از کم 4000 سال. اگر ہم 4000 سال کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے انبیاء اور انبیاء کے دشمنوں کی تاریخ کا, تب ہمیں پتہ چل سکے گا کہ دشمنوں کا طریقہ کار گزشتہ 4000 سال میں حجت کے مقابلے کے لیے کیا رہا ہے, اور اس وقت وہ کس مقابلے کے اندر مشغول رہے ہوں گے. تو جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, جو لب لباب سمجھ میں آتا ہے, یہ حجت خدا کے اوپر براہ راست حملہ کر کے تھک چکے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ کام نتیجہ نہیں دے گا, ان کو جو کچھ نتیجہ ملنا ہے وہ حجت خدا کے ماننے والوں کو دور کرنا ہے. حجت خدا کے ماننے والوں کو حجت سے دور کرنے کے دو راستے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے, یا کردار کشی کریں گے یا خداؤں کی فہرست میں پہنچا دیں گے. اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اب اس کا مقابلہ کیسے ہوگا, جو کچھ ہمارے معاشرے کے اندر کافی حد تک رائج ہو چکا ہے, کہ کچھ لوگ کردار کشی میں مبتلا ہو گئے, بغض کر لیا سید الشہداء سے اور خاندان اہل بیت سے, اور جو ماننے والے تھے ان کے اندر کچھ لوگوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت کے نام پر الوہیت پر پہنچا دیا. اور میں نے عرض کیا حجت خدا کو الوہیت اور خدائی کے میدان تک لے جانا, یہ پرانا حربہ تھا جو حضرت عزیر کے ساتھ کیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی انجام پایا تھا. اچھا, اب اس کے مقابلے میں کیا کرنا ہے؟ ہماری بہت بڑی وحشتناک غلطی ہم سے یہ ہوگی کہ ہم اس کے مقابلے میں قانون کی زبان بولیں. میں اس پوائنٹ کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا تفصیل سے, لیکن آج کے لیے وقت ختم ہو چکا ہے, لہذا اس کو کل پوائنٹ کو ریز کریں گے دوبارہ, لیکن اجمالاً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, ایسے تمام دوستوں کے مقابلے میں کہ جو اس مودت کے راستے میں الوہیت پہ پہنچ گئے, ان کے مقابلے میں اگر آپ قانون کی زبان استعمال کریں گے آپ کبھی نہیں جیت پائیں گے. آپ سختی کی زبان استعمال کریں گے آپ کبھی نہیں جیت پائیں گے. ان کے مقابلے میں صرف ایک راستہ رہے گا, ان کے مقابلے میں مودت کی زبان استعمال کرنی پڑے گی. ہاں, اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ گمراہی کسی سخت ترین جگہ کے اوپر پہنچ گئی جہاں دین ہی نابود ہو رہا ہو, وہاں سختی دکھانی پڑے گی, لیکن اس سے پہلے ہرگز نہیں. اس سے پہلے آپ مودت کی زبان استعمال کریں, آپ محبت کی زبان استعمال کریں, اور قانون کی زبان ہرگز استعمال مت کیجیے گا. آپ کے ذہن میں ہے کہ جب مولا امیر المومنین نے عبداللہ بن عباس کو خوارج کے مقابلے کے لیے بھیجا تو عبداللہ بن عباس جو خود مفسر قرآن تھے, امیر المومنین کے شاگرد تھے, ان سے کہا کہ عبداللہ بن عباس ان سے قرآن پہ بات مت کرنا, ان سے حدیث پہ بات کرنا. اور عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مولا میں نے قرآن کا علم آپ سے سیکھا ہے, میں خوارج سے قرآن پہ بات نہ کروں. فرمایا نہیں, تم نہیں کرو گے, تم صرف حدیث کے اوپر بات کرنا, یہ قرآن کی تعویل کے ماہر ہیں, تم ان سے نہیں لڑ پاؤ گے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اگر آپ ان دوستوں کے مقابلے میں قانون کی زبان استعمال کریں گے آپ نہیں جیت پائیں گے, آپ قطعاً نہیں جیت سکیں گے. کم سے کم نقصان یہ کریں گے کہ ان کے واپس آنے کے راستے کو بالکل بند کر دیں گے. آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے, آپ محبت کی زبان استعمال کریں, آپ مودت کی زبان کو استعمال کریں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت اور مودت کے اندر رہتے ہوئے ان کو واپس لانے کی کوشش کریں. اس کا ایک آسان راستہ یہ ہوگا کہ یہ دکھایا جائے کہ اہل بیت کیا چاہتے تھے, اہل بیت کیا چاہتے تھے, نہ یہ دکھایا جائے کہ ہمارے خیال میں اہل بیت کو کیا ہونا چاہیے. یہ دوسرا اسٹیٹمنٹ انتہائی وحشتناک غلطی ہوگی, اور اس غلطی کے ہم بہت مرتکب ہو چکے ہیں. ہم ان کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں, اہل بیت ایسے نہیں ہونے چاہیے, اہل بیت یوں نہیں ہو سکتے. آپ نہ کہیں کہ اہل بیت کیا ہونے چاہیے اور کیا نہیں ہو سکتے, آپ ان کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ جو اہل بیت آپ جانتے ہیں وہ اہل بیت کیسے تھے, نہ کہیں کہ ان کو کیسا ہونا چاہیے. آپ اپنی طرف سے مت بولیں, حد تر امکان کوشش کریں اہل بیت کی محبت کی طرف ہی باقی رکھیے اس مارے کو. اور میں کل میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اور یہ مارکہ اس وقت انتہائی شدید جگہ کے اوپر پہنچا ہوا ہے, انتہائی سخت جگہ کے اوپر پہنچا ہوا ہے. یعنی اس مارکے کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پاکستان سے باہر ایک جگہ کے اوپر کسی اہل علم نے ممبر پر ایک روایت پڑھی, مشہور معروف روایت, اور اس روایت کے اندر مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا رسول گرامی کے بارے میں، دونوں کی ذوات مقدسہ پہ درود بھیجے، محمد و آل محمد، اللہ
صلی اللہ محمد و آل محمد.
جواب سید الشہداء درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہ
صلی اللہ محمد و آل محمد.
روایت پڑھی کہ امیر المومنین نے اللہ کے رسول کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے مجھے ہزار باب تعلیم کیے اور میں نے ہر باب سے ہزار باب حاصل کیے. مشہور معروف روایت ہے، اور اس روایت سے شبیہ نہج البلاغہ میں کلمات موجود ہیں. نہج البلاغہ کے اندر حتیٰ یہاں تک موجود ہے کہ مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے رسول کے پیچھے ایسے ہی چلتا تھا جیسے ایک بکری یا ایک ناقے کی بچی یا ایک سمجھ لیجیے کہ چھوٹی عمر کی اونٹنی وہ اپنی ماں کے پیچھے چلتی. اس طرح کی ایک تعبیر مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا. تو یہ پڑھی گئی روایت کہ اللہ کے رسول نے مجھے ہزار باب تعلیم کی اور میں نے ہر باب سے ہزار باب عکس کیے، کہا کہ یہ امیر المومنین کے حق میں تقصیر ہے، یہ مقصر ہے. کیوں کہیں مقصر ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ امیر المومنین نے اللہ کے رسول سے سیکھا ہے. اب تصور فرمائی یہ جملہ کون کہہ سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو یہ جملہ کہے گا اس کا مطلب ہے اس نے کبھی نہج البلاغہ کھول کے بھی نہیں دیکھی، اس کو کچھ نہیں پتا نہج البلاغہ میں کیا ہے. اس کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے الف کا بھی نہیں پتا. اگر پتا ہوتا تو اس مستند خاص خوبصورت روایت کے اوپر کبھی اعتراض نہ کرتا. عالم یہ ہو گیا ہے کہ ایک غلطی میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس غلطی کے غلط ہونے کو جہاں کہیں سمجھنے کا امکان ہو مد مقابل کو رد کر دیں گے. لہذا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نہج البلاغہ میں ہے تو اگلا قدم کیا کریں گے؟ وہ نہج البلاغہ کو بھی رد کر دیں گے. اب آپ کو یہ ہوشیاری دکھانی ہوگی کہ آپ ہر چیز ان کے ہاتھوں رد مت کروائیں، اس ہوشیاری سے بڑھیں کہ واپس آنے کا امکان بنے. ہر چیز ان کے ہاتھوں رد ہوتی نہ چلی جائے. یعنی مثلا پرسنلی میں ایکسپیرینس کر چکا ہوں کہ اگر آپ نے کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے مفاتیح الجنان کا ریفرنس دیا تو سامنے آپ کو جواب ملے گا کہ 95% مفاتیح الجنان غلط ہے. کچھ بچے گا پھر شیعت میں سے؟ کیا ہونے والا ہے؟ ایک ایک بات کے اوپر جس کے اوپر کوئی بنیاد نہیں ہے چونکہ رائج ہو گئی ہے، پتہ چلے گا 80% اہل بیت کی تعلیمات ختم ہو گئی ہیں، نعوذ باللہ تعالی. چونکہ ہمیں اس بات کی حفاظت کرنی ہے جو ہمارے درمیان رائج ہو گئی ہے، اور یہ نہیں ماننا ہے کہ ہم نے بھی کوئی غلطی کی ہے. ہم بہت حساس جگہ پہ کھڑے ہیں، اس اعتبار سے ہمیں بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا، ورنہ بہت بڑی مشکل میں مبتلا ہو سکتے ہیں. ابھی بھی جو مشکل ہے وہ کم نہیں ہے، لیکن بہت سخت مشکل میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اور ہم اس لحاظ سے کئی محاذوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، کئی محاذوں میں زندگی گزار رہے ہیں. کاموں میں سے ایک کام یہ ہونا چاہیے کہ سیرت کے اوپر مستند مطالعے کے لیے کچھ کتابیں ہمارے سامنے آنی چاہیے. الحمد للہ رب العالمین گزشتہ 10-15 سال میں، تقریباً 20-25 سال میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، تاریخ اور سیرت میں ذرا سا فرق ہے لیکن ہم اردو میں دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن درحقیقت میرا اصل قصد سیرت کے اوپر ہے. تاریخ اور سیرت دونوں اہم ہیں لیکن سیرت زیادہ اہم. سیرت کے حوالے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمارے پاس کچھ کتابیں ہونی چاہیے جس میں ان کی زندگی کے یہ بنیادی نکات واضح ہو جانے چاہیے. کم سے کم کتاب ہو تاکہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کے پاس دستیاب ہو. بچوں کی سطح پر اہل بیت کی زندگی سے واقعات کتاب کی صورت میں آ جانے چاہیے جس کو آپ کسی بھی صورت میں اپنے بچوں تک پہنچا سکیں. اچھے کاموں میں سے ایک کام جو گزشتہ چند سالوں کے اندر انجام پایا ہے وہ یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ پر کو بیان کرنے کے لیے کچھ مستند میڈیا پروڈکشنز لوگوں کے سامنے آئے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اہل بیت کی حیات طیبہ کس طرح سے تھی اور اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے. اور اس سلسلے کی جو نفیس ترین کام ہم کر سکتے ہیں وہ اہل بیت کی روایات کے مجموعوں کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کے مجموعے وہ لوگوں تک پہنچنے چاہئیں. جتنا زیادہ اہل بیت کی روایات لوگوں تک پہنچیں گی مستند ترین ماخذ لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گا. اگر بہت سادہ سی بات ہے, اگر میں آپ کی خدمت میں صرف اپنے ذہن سے عرض کروں گا تو وہ ناقص باتیں ہو جائیں گی, وہ لوگوں کی شاید مشکل کا سبب بن جائے. لیکن اگر یہ چیزیں مستند ہو اہل بیت کی روایات کے اوپر اور روایات بیان ہو رہی ہوں تو پھر لوگوں کے لیے سمجھنے میں نسبتاً آسان ہوگی. اہل بیت کی روایات لوگوں تک پہنچنی چاہیے. اور جب ہم اس کام کو انجام دیتے ہیں تو ہم کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ شاید 25 سال کے بعد ہم کسی بہتر پوزیشن میں آ جائیں گے. اب ہمیشہ اپنے ذہن میں سوچئے گا, جو کچھ آج آپ انجام دینے کی کوشش کریں گے کم از کم 25 سال کے بعد اثر ملے گا. 25 سال کم از کم رکھیے گا. جتنی بھی سوشل سائنسز کے اندر اسٹریٹجیز بنتی ہیں اور جو اسٹریٹجک اسٹڈیز ہوتی ہیں وہ 25 سال کو ایک پیریڈ کاؤنٹ کرتے ہیں. ایک پیریڈ 25 سال کا رہے گا, اس کے بعد پھر کوئی بات شروع ہوگی. اب ظاہر کمپیوٹرز کا دور ہے, ٹیلی کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ ہے, لیکن اس کے باوجود انسان کی زندگی اسپیڈ سے نہیں گزر رہی. انسان کی زندگی اسی طرح گزر رہی ہے. ہاں رابطے بہت زیادہ ہو گئے, لیکن تصور فرمائیے کہ اگر 25 سال میں کوئی انسان پہلے 25 سال کا ہوتا تھا, آج بھی 25 سال ہی لگیں گے, اس میں کچھ نہیں ہوگا, وہ اپنی جگہ پر ہی رہے گا. تو آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں, آج محنت کریں گے تب کچھ مدت کے بعد پھر نتائج حاصل کریں گے. تو ہمیں یہ ہمیں زحمت اٹھانی پڑے گی. اور کل میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم نظام تربیت کے دوسرے حصے کو کیا دیکھتے ہیں اور اس سلسلے میں ہمارے سامنے جو مشکلات ہیں وہ کیا مشکلات ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجے محمد وعلی محمد. ایک عام انسان کو پہنچانے کے لیے ہر اس امتحان سے گزار دیا جس سے کبھی کوئی نہیں گزرا تھا. سید الشہداء کا معاملہ عجیب تھا اس معاملے میں, اور یوں احساس ہوتا ہے کہ پورا وہ زمانہ تیاری کر رہا تھا سید الشہداء کی اس قربانی کے لیے. سید الشہداء کی ولادت کے موقع پر جو زیارت ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر یہ جملہ موجود ہے, اور بہت خوبصورت بیان اس کے اندر ہے کہ سید الشہداء پہ سلام ہو اس کے اوپر جس کی ولادت پر اس کے پہلے گریے سے پہلے گریہ ہو چکا تھا. اس کے پہلے گریے سے پہلے گریہ ہو چکا تھا. استحلال کہتے ہیں, بچہ دنیا میں آئے اور گریہ کرے اس کو استحلال کہتے ہیں. تو کہا کہ سید الشہداء کی ہستی وہ ہے جس کے اپنے استحلال سے پہلے اس کی شہادت کے اوپر گریہ ہو چکا تھا. تمام انبیاء کرام علیہ السلام جنہوں نے سید الشہداء کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی تھی انہوں نے گریہ کیا تھا, چاہے وہ حضرت آدم ہوں, چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہوں, چاہے وہ بعد میں آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام. یہاں تک کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول تشریف فرما تھے اور ایک زانو پر حضرت ابراہیم تھے ان کے فرزند, اور دوسرے زانو پر سید الشہداء تشریف فرما تھے, اور حضرت جبرائیل تشریف لائے اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اے نبی آپ کو نبوت کے امتحان میں سے ایک امتحان دینا ہوگا, یا ابراہیم دنیا سے جائیں گے یا حسین دنیا سے جائیں گے. اللہ کے رسول نے دونوں بچوں پر ایک نظر ڈالی اور اس کے بعد کہا کہ جبرائیل میں پسند کروں گا کہ ابراہیم چلے جائیں اور حسین باقی رہیں. کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا, تو فرمایا کہ ابراہیم میرا بیٹا ہے اور حسین فاطمہ کا بیٹا ہے, میں نہیں چاہتا کہ حسین جائیں اور فاطمہ رنجیدہ ہو. سید الشہداء کا مقام بہت عظیم الشان, کئی لحاظ سے عظیم الشان تھا, اور ان میں سے ایک ریفرنس جو سید الشہداء کے مقام کا تھا وہ یہ تھا کہ یہ بی بی سیدہ کے فرزند ہیں. آج تک میں اور آپ اپنی دعاؤں کے اندر سید الشہداء کے اس مقام کو بیان کر رہے ہیں, یبنا فاطمۃ الزہرا, یبنا فاطمۃ الزہرا, اے فاطمہ زہرا کے بیٹے. یاد سید الشہداء میدان کربلا میں جب پہنچے تو دعووں میں سے ایک دعویٰ یہ کیا کہ کیا فاطمہ کا کوئی اور بیٹا میرے سوا ہے.
بی بی کا ایک مقام تھا، بی بی کا ایک منصب بیان ہوا تھا، اس مقام اور منصب سے بار بار حوالہ تھا سید الشہداء کے پاس. لہذا اتفاقی نہیں ہے کہ جب سید الشہداء مدینہ سے روانہ ہونے لگے تو اپنی مادر گرامی کو الوداع کرنے کے لیے تشریف لے گئے. جیسے کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ سید الشہداء نے الوداع کیا، اپنے نانا کو بھی الوداع کیا، اپنے بھائی کو الوداع کیا، اور اپنی والدہ کو الوداع کرتے ہوئے یہاں سے رخصت ہوئے. مختلف موقعوں پر سید الشہداء اپنی والدہ کے بارے میں بیان فرما رہے تھے، اپنی والدہ کے بارے میں بیان کرتے تھے. یاد ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے کہ سید الشہداء شب عاشور ایک تاریکی کی طرف بڑھ رہے تھے. نافع بن حلال دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء تاریکی کی طرف جا رہے ہیں اور تنہا ہیں، تو سید الشہداء کے پیچھے پیچھے آتے ہیں. ایک موقع پہ سید الشہداء نافع کو آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں اے نافع سامنے آ جاؤ. نافع سامنے آتے ہیں اور نافع سے کہتے ہیں کہ اے نافع میدان کربلا سے باہر جانے کے لیے اس راستے پر کوئی دشمن نہیں ہے، کیا تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم یہاں سے باہر چلے جاؤ؟ نافع فوراً سید الشہداء کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے؟ آپ مجھے کربلا سے باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں؟ مولا ان کی اس ادا کو قبول فرماتے ہیں، کچھ دیر گفتگو فرماتے ہیں اور اس موقع پر نافع بن حلال سید الشہداء سے کہتے ہیں کہ اے مولا مجھے کربلا کے میدان میں کسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اب اگر کوئی صرف تصور کرے کہ کربلا کا سنسان بیاباب ہوگا، وہاں پر سید الشہداء اور نافع کھڑے ہوں گے اور کسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہوگی، اور سید الشہداء جواب میں کہیں گے نافع یہ میری ماں کی آواز ہے، یہ میری ماں ہے جو کربلا کے میدان میں ہے. اب اگر اس تصور کو لے کر انسان آگے بڑھے اور بس اس موقع کو سوچے جب سید الشہداء تنہا رہ گئے اور مادر حسین اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ میرا بچہ کربلا کے میدان میں تنہا ہے، مسلسل روایات موجود ہیں ہمارے پاس. ایک انتہائی نفیس روایت جو اس چیپٹر کے اندر ہے، مجھے کہ ایک موقع کے اوپر بی بی سکینہ سید الشہداء کی صاحبزادی شام کے زندان کے اندر تشریف فرما ہے، ایک موقع کے اوپر روتے ہوئے خواب سے جاگ جاتی ہے، نیند سے جاگتی ہے، تو گویا دوسرے لوگ پوچھتے ہیں کہ اے بی بی آپ کیوں اس طرح رو رہی ہیں؟ فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ گویا آسمان سے اماریاں اتر رہی ہیں، ان اماریوں کے اندر خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اور بیان کیا کہ اس کے اندر پانچ خواتین ہیں، اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ پانچ خواتین کون ہیں، اور بتایا کہ ایک میں بی بی حوا ہے، ایک میں بی بی آسیہ ہے، ایک میں بی بی خدیجہ ہے، ایک میں بی بی مریم ہے، اور ایک پانچویں خاتون کے بارے میں فرمایا کہ وہ گھبرا کر چل رہی تھی، وہ گریا کر رہی تھی، اور باقی خواتین ان کو سہارا دے رہی تھی. انہوں نے پوچھا یہ پانچویں کون ہے؟ فرمایا یہ فاطمہ زہرا ہے. بی بی فرماتی ہے کہ میں بی بی کے پاس گئی، اور جب میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے ایک جملہ پوچھا اور کہا بچی بتاؤ تمہارے کانوں کے زخم کیسے ہیں؟ سید الشہداء کی صاحبزادی نے دشمنوں کے ظلم سے شکایت کی اور مادر حسین نے بس اتنا کہا اب تمہاری مشکلات ختم ہو جائیں گی، اب تم آزاد ہو جاؤ گی.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اور ہمارے ہمارے مرحومین کو اہل بیت کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار جو کوئی جہاں کہیں بھی پرچم آزاد کو، پرچم اہل بیت کو سربلند کیے ہوئے ہیں، بالخص مومنین بحرین کی، پاکستان کے مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں آزادی و رہائی نصیب فرما. ایک مومن برادر کے جو دشمن کی گولیوں کا نشانہ بنے ہیں، اور اسی طریقے سے انہوں نے فرمایا ان کی والدہ بھی ہاسپٹل کے اندر ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار بحق کے بیماری کربلا اس مظلوم کو اور ان کی والدہ کو اور تمام دوسرے مرضا کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرمائے۔ اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں، پاک پروردگار ان قربانیوں کے صدقے میں، سید الشہداء کے پاکیزہ ذکر کے صدقے میں، اس ذکر کی راہ میں بہنے والے آنسوؤں کے صدقے میں حجت خدا کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔